وصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ففي محبس من الفات بالنسبة ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعلى عمر بن الخطاب وعلى عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب أخي الرسول زوج البتول سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم. الله كي حمد وصنع نبي كريم رؤوف الرحيم صاحب السبتكريم عليه الصلاة والتسليم في بارقه آپ کے اصحاب کرما کی بارگاہ میں آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں سلام تبریک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکاری صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، کل کے درس میں آپ حضرات نے مولا کائنات سے متعلق ایک تعارفی تقریر مختصر سماعت فرمائی جس میں ہم صرف مولا کائنات کے القاب ہی پر گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے آپ کے خاندانی تعلقات، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، اس شعرے کو بھی سماعت فرمایا، اور مولا علی سے محبت رکھنے والے اہل سنت کے بزرگ بالخصوص سید تابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، حبر الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فدائیت بھی آپ نے سماعت فرمائی، محدث شہیر امام اہل سنت صاحب نسائی شریف بھی کی فدائیت اور ان کی قربانی بھی کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمائی، اہل سنت کے آقا اور مولا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کے آپ نے فتاوے سے دہلی کا ایک جغرافی نقشہ بھی سماعت فرمایا، اور ساتھ میں ان بزرگان ملت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کے آل اطہار سے محبت اور دس محرم کے دن یہ عمل کرنا جو کل آپ حضرات نے سماعت کیا وہ ساری بحث قابل غور ہے، اور ہمارے لیے اس فتنہ پور دور کے اندر اس طرف جو فرقہ واریت کی ہر جگہ یلغار ہے، مسلمانوں کے عقیدوں پر وسوسائز کے ذریعے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگر ہماری ذہنوں میں رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کے ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. دعا کیجئے اسی جذبے کے ساتھ ہمیں مزید گفتگو کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، کل بحث چل رہی تھی کرم اللہ وجہ الکریم پر، کہ آپ نے 8 سال کی عمر شریف میں، ایک روایت ہے کہ 12 سال کی عمر شریف میں اسلام قبول کیا. اس کے معاملات کل آپ نے سماعت فرمائے. عموماً عوام یہ سوال کرتی ہے کہ ہم تمام صحابہ سے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، مولا علی سے متعلق کرم اللہ وجہ الکریم کیوں لکھتے ہیں؟ تو ایک سوال کا ایک جواب، میں پھر اس موضوع پر دوبارہ آتا ہوں. کل اسی سوال کے جواب میں کئی اعتراضات آتے گئے اور اس کا جواب میں دیتا گیا، اور ابھی تقریر شروع ہی نہیں ہوئی، امام حضرت مولا علی کے صرف القاب پر ہی ابھی بحث ہو رہی ہے. میں نے یہاں پر یہ کہا کہ صحابہ سے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگتی ہے کہ صحابہ ہی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جاتا، یہ ان کی قلت مطالعہ ہے یا عدم علم ہے. بہتر یہ کہ انسان اپنی جہالت کو قبول کرے یا اپنے مبلغ علم اور اپنی استطاعت کو قبول کرے، نہ کہ پورے مسلمانوں پر اٹیک کرے کہ یہ غلط ہے. اور پوچھا جائے حضرت اس کا معنی آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا، تو آپ کو اس کی تمیز نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اور آپ ساری امت کو اس پر اٹیک کرے. اتنا بڑا گروہ بزرگوں کے لیے کر یہ لفظ بول رہا ہے تو ایسے ہی بول رہا ہے، کوئی دلیل اور شہید نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. آج بھی تراویح کے اندر یہ آیت گزری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی دوستی نہیں کرتے ان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، بلکہ چاہے وہ ان کا باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، برادری ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان سے دوستی نہیں کرتے. کیوں؟ اتنے معظم لوگ ہیں کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ نے ان کے قلب پر ایمان کو نقش کر دیا ہے اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کر دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان کی شان بیان فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اب اس کا شان نزول تو احد کے صحابہ ہے، لیکن یہ آیت کریمہ سب کے لیے عام ہے کہ جو اللہ رسول سے محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھے، تو اس کے دل پر بھی اللہ ایمان نقش کرے گا اور اس سے بھی خدا راضی ہو جائے گا. تو یہ قاعدہ عام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ قاعدہ عام ہے. میں اس بات سے حیران ہوں کہ اگر ایک عام چلتا پھرتا شخص یہ بات کرتا تو اسے کہہ دیا جاتا کہ چلو جناب، لوگ کئی موضوع پر پان کی دکان پر کھڑے ہو کے گفتگو کرتے ہیں، تو آج نیا موضوع پان کی دکان پر یہ آ گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ ٹھیا ملتا ہے جہاں پر گفتگو زیادہ ہوتی ہے. لیکن میں اس بات سے حیران ہوں کہ فتاوی دیے جاتے ہیں، دارالعلوم میں مفتی صاحب کی فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حرام ہے، معاذ اللہ. حالانکہ فقہ حنفی کی ساری کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں پر امام اعظم کا نام آتا ہے تو علماء لکھتے ہیں النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام اعظم صحابی تو نہیں ہے. فتاوی شامی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو فتاوی شامی میں جو مقدمہ ہے علامہ شامی علیہ رحمت نے جو حنفی علماء کا تعارف کیا ہے، وہاں سے 6 سے 8 جگہ پر امام اعظم کا نام لکھا ہے، امام شافعی کا نام لکھا ہے، امام شافعی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اور حضرت امام اعظم کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اہل سنت کے متاخرین فقہا میں عظیم شخصیت علامہ طحاوی علیہ رحمت، حاشیہ مراقی جو انہوں نے لکھا ہے، مراقی الفلاح پر جو حاشیہ لکھا ہے، ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے جگہ جگہ پر جہاں پر حضرت امام اعظم کا نام آیا ہے وہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا ذکر کیا. دراصل یہ خام خیالی ہے، یہ بزرگوں سے نفرت ہے کہ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. وہ اگر اپنے بزرگوں کے لیے لفظ نہیں چاہتے تو نہ چاہیں، ہم تو چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم رحمت اللہ علیہ پہ گزارا کرو، ہم رحمت بھی بھیجتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رحمت بھی ان پر اور خدا راضی بھی ان سے، کیونکہ جب تک راضی نہیں ہوگا تو رحمت نہیں اترے گی. تو اس لیے تمام امت صالحین کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، قرآن کی آیت گزری ابھی کہ وہ لوگ چاہے وہ ان کے باپ ہوں، رشتے دار ہوں، عزیز ہوں، اقارب ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ان سے رشتے داری نہیں رکھتے، اس لیے تو خدا کے دشمن ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے. اسی طرح کل بھی گزرا ہے وہ سابقون الاولون کے تحت، کہ سابقون الاولون حضرت جعفر کے تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کے تعارف میں گزرا تھا کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. تو قرآن نے یہ کہا وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ محبوب تیری ساری امت ہمیں پیاری ہے لیکن وہ زیادہ پیارے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے. والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کل گزرا ہے یہ، کل بھی تقریر سنی آپ نے کہ جناب تیری امت کو اعلان کر دے محبوب کہ جو ان سے محبت کرے گا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی. تو کیا غوث اعظم جو ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ امام اعظم محبت نہیں کرتے تھے، مجدد الفسانی محبت نہیں کرتے تھے، سلاسل کے بزرگ نہیں کرتے تھے، آپ کے بزرگ نہ کرتے تو آپ نے لکھے، ہمارے کرتے تو ہم لکھتے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن نے عام اجازت دی ہے، یہ کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو چیلنج کرنا، للکارنا، اس کے لیے میں نے محض دلیل دی ہے. آپ کی مرضی، آپ لکھے نہ لکھے، ہم تو لکھتے ہیں. ہمارا ایک عام مسلمان بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نیک پارسا ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں امید ہے کہ خدا اس سے راضی ہو چکا ہے، اس لیے کہ اتنے مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہوئے، جمعے کے دن اس کا انتقال ہوا ہے، رمضان مبارک میں اس کا انتقال ہوا ہے، اتنا بڑا نمازی تھا، نازی تھا، تمام معاملات تھے، مخلص تھا، صحیح عقیدہ تھا، تو یہی رضا کی دلیل ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. تو عام مومن کے لیے لکھا جا سکتا ہے، تو سیدنا غوث اعظم کے لیے کیوں نہیں لکھا جا سکتا، فاضل بریلوی کے لیے کیوں نہیں لکھا جا سکتا، شاہ ولی اللہ صاحب کے لیے کیوں نہیں لکھا جا سکتا، شاہ عبدالحق صاحب، شیخ عبدالقادر جیلانی، قدس سرہ نورانی کے لیے کیوں نہیں لکھا جا سکتا، سب کے لیے لکھا جا سکتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسی استطاعت دے کہ جو مسئلہ ہمارے علم میں نہ ہو، ہم فتویٰ نہ جھڑیں، بلکہ اس کی پہلے تحقیق کریں، ٹھیک ہے نا، پہلے اس کی ہم تحقیق کریں، اور تحقیق کے بعد ہم اس کو جواب دیں، تاکہ اس سے، اس بات کرنے سے ہماری دنیا روشن ہو، نہ کہ علم نہ ہو اور اپنی طرف سے بات کریں تو دنیا بھی خراب ہو، لوگ کہیں جناب دیکھو کیسا جاہل مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور غلط فتوے سے آخرت بھی خراب ہو جائے. تو دنیا میں بھی گویا کہ خرابی، آخرت میں بھی خرابی. اللہ رب العزت دونوں جہان کی رسوائی سے مسلمانوں کو محفوظ کرے، اور دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. محبت سے درود پاک. کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ تو گزر گیا رضی اللہ تعالیٰ. میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ اہل سنت کہتے تھے، کیونکہ خارجی ممبروں پر امام اعظم حضرت مولا علی کے خلاف غلط باتیں کرتے تھے. ایک جواب تو اس کا یہ. دوسرا یہ ہے کہ مولا علی نے اسلام بظاہر جو قبول کیا وہ 8 اور 12 سال کی عمر میں تھا، لیکن اصلاً ایمان آپ کے اندر پیدائشی موجود تھا. سرکار کے صحابہ میں 2 شخص ایسے ہیں، ایک میرے آقا میرے مولا خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر، اور ایک مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. اب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے یہ لفظ مشہور نہیں ہوا کرم اللہ وجہہ الکریم، ورنہ یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت ابو بکر کے لیے مشہور نہیں ہوا، مولا علی کے لیے مشہور ہو گیا. مولا علی کے لیے اس لیے مشہور ہوا کہ آپ خارجیوں کے درمیان تھے، اور وہاں پر آپ سے، اور یہ معاملہ حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں تھا، جس کی بنا پر گویا کہ یہ آپ کے لیے لفظ مشہور نہیں ہو پایا. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 2 بزرگ شخصیات اسلام کی تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ نہ تو انہوں نے زمانہ طفولیت کے اندر بچپن میں، نہ زمانہ شباب کے اندر، نہ زمانہ عقول کے اندر کبھی انہوں نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو یہ بتوں، یہ جبین مقدس ان کی، یہ جبین ناز ان کی، یہ جبین محتشم ان کی، یہ ان کے وجہ کریم ہے کہ جناب اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا. اگر سرکار نے اعلان نبوت نہ بھی کیا تب بھی صدیق اکبر نے کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور مولا علی نے کسی کے سامنے نہیں جھکایا. اسی لیے کہ ان کی شان یہ، اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ مزید اکرام اور تکریم فرمائے ان چہروں کی، کہ جن کو اللہ نے ازل سے چن لیا تھا کہ کفر کے ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، بتوں کے ماحول میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بتوں کو سجدہ نہیں کر رہے. تو اس لیے ان کے جبین مقدس کو، پیشانی کو سلام کیا جاتا ہے کہ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ ان کے چہرے کو مزید مکرم، تکریم اور عزت و شرف کے ساتھ نوازے. تو یہ تو آپ کے القاب کی بحث تھی. کل میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا یہ لقب ہے مولا کائنات. اب کچھ کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ بھی مولا کائنات کہتے ہیں، میں نے کہا رسول اللہ کہتے ہیں، خارجی نہیں کہتا، رسول اللہ کہتے ہیں. ہاں، اور یہ لفظ خارجی جو ہے گالی نہیں ہے، سرکار نے خود بیان فرمایا، احادیث میں موجود ہے، خارجی یعنی میرے دین سے، میری اہل بیت کی محبت سے خارج، میرے اہل بیت کی محبت سے اس کا دل خارج، اور جس کی دل میں میرے اہل بیت کی محبت کا خروج ہو، دخول نہ ہو، وہ خارجی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے اندر سب سے بڑے اسی فتنے سے ڈرتا ہوں کہ جناب یہ فتنہ میرے امت کو گویا کہ پارا پارا کر دے گا. آج اس پر تقریر ہوگی، اور آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہی وہ فرقہ ہے کہ جس نے آج تک گویا کہ پورے امت کے شرازے کو بکھیر دیا. جہاد کا نام لیا تو جہاد کو بدنام کیا، نماز کا نام لیا تو نماز کو بدنام کیا، تبلیغ کا نام لیا تو تبلیغ کو بدنام کیا، مسجد و تبلیغ کا نام لیا تو اس کو بدنام کیا، جماعت اور درس کا نام لیا تو اس کو بدنام کیا. اور یہ ایسے لوگ گزرے ہیں اور گویا کہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا قیامت تک مجھے میری امت سے ان سے بہت زیادہ ڈر ہے، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا اسلام ہوگا، لیکن ان کے دل میں عقیدت اور احترام نہ میرا ہوگا، نہ میری اولاد کا ہو، نہ میرے اصحاب کا ہوگا، جس کی بنا پر مجھے ڈر ہے کہ وہ ظاہری صورت میں تو مسلمان ہوں گے، اندر سے بھیڑیے ہوں گے. ابو داؤد میں لفظ موجود ہے، وہ بھیڑیے ہوں گے، ان کا دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ یہاں پر جو ہے اندازہ لگائیے، مولا کائنات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے لوٹے ہیں، سیام روایت موجود ہے، حجۃ الوداع سے لوٹے ہیں تو یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی سے متعلق کچھ غلط باتیں کی، میرا آقا کو جلا لایا. غدیر خم کے مقام پر سرکار نے قیام کیا، مشکات میں روایت موجود، ترمذی موجود ہے، سرکار نے وہاں پر ایک لمبا خطبہ اپنے اہل بیت کی شان میں بیان کیا، اور وہاں پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ سنو مسلمانوں، من کنت مولاہ فہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ امت کو قاعدہ دے دیا، یہ امت کو سمجھ دے دی، یہ امت کو نام دے دیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شفا میں موجود ہے، بھرے مجمع میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا. یہ تو ایران کی من غلط تاریخیں ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے. قرآن نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ والذین معه شداء للكفار وهم بينهم، محمد عربی کے جو قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ خدا کے دشمن سے لڑتے ہیں اور خدا کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں. تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت ابوبکر کی لڑائی ہوئی؟ ہم نہیں مانتے. تاریخ جھوٹی ہے، قرآن سچا ہے، تاریخ جھوٹی ہے، قرآن سچا ہے، فلسفہ جھوٹا ہے، شریعت سچی ہے. اور یہ قاعدہ گویا کہ جس کا رہا اس نے گویا کہ ایمان بچایا. وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب پاک صاف کرتا ہے. تو جناب دور ہمارے کو تو پاک صاف کرنا درکنار، جو قریبی تھے ان کو علیہ باللہ اگر آپ نے پاک صاف نہیں کیا اور وہ آپس میں لڑتے رہے تو آپ نے فریضہ نبوت کیسے ادا کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ جھوٹی ہے، قرآن سچا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام شیخ مرشد کے قدموں میں بیٹھنے والا قریبی مرید، وہ گویا کہ حیات کا پیکر بن جاتا ہے، حسد مال کی دولت سے، حکومت کی دولت سے مبرہ ہو جاتا ہے، تو امام الانبیاء کے قدموں میں جو بیٹھنے والا ہو اور امام الانبیاء کا منصب یہی ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو ان کو پاک صاف کر. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک اپنی ذمہ داری میں گویا کوتاہی کرے، معاذ اللہ، یا آپ اپنی ذمہ داری پر مکمل نہ اتر سکے؟ اب جو نبی پاک کو نبی مطلق اور نبی کامل مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے درمیان محبت رکھے. اور سب سے بڑی بات میرے دوستو یہ اس لیے ہے، مجھے پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں یہ آپ تاریخ کا کیوں انکار کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ میں نے جو کل کچھ چیزوں کا رد کیا، تاریخ کا میں اس لیے انکار نہیں، میں تاریخ کا انکار نہیں کرتا، تاریخ سچ اور جھوٹ کا مجموعہ ہے، تاریخ بادشاہوں کے درہم کا مجموعہ ہے. ہم اس تاریخ کو لیں گے جو قرآن کی تفسیر بنے گی، ہم اس تاریخ کو لیں گے جو حدیث کی تفسیر بنے گی، لیکن جو تاریخ قرآن کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی ہم اسے کچرے کے ڈبے میں پھینکیں گے، قرآن کو سر پر رکھیں گے. کیونکہ ہمیں تاریخ سے عقیدہ نہیں بنانا، ہمیں قرآن سے بنانا ہے، ہمیں قرآن. اور آپ جانتے ہیں تاریخ کیسی چیز ہے؟ آپ نے کہا جی وہ سینانی چوک پر ایک واقعہ ہو رہا ہے، تو مورخ یہ نہیں وہاں جا کر دیکھے گا، جو تاریخ اور ہسٹری سے اس کے شعبے سے منسلک ہیں وہ تاریخ کے اصول کو جانتے ہیں. تو مورخ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ جا کر دیکھے گا اچھا یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، اس نے سنا اچھا اس نے کہا تو اس کا نام لکھے گا اور کہے گا ہاں جناب یہ واقعہ ہوا ہے، اور چھوڑ دے گا، لکھ کر چھوڑ دیا. اب زمانہ فیصلہ کرے گا بات سچی کہ جھوٹ تھی. تو ایسے علم سے ہم کو کرنا کیا ہے؟ اور ایسی مقدس ہستیوں کو اس علم سے پرکھے جس علم کی کوئی حیثیت نہیں. تاریخ کی حیثیت ہے ہمارے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ صحابہ اسلام کے اولین راوی ہیں، اور کسی خبر کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے راوی پر اعتراض ہوتا ہے. اگر کوئی شخص آئے کہہ جائے فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا تو بولے چھوڑو یہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات کیا مانتے ہو؟ تو جب جناب واقعے کی خبر دینے والے شخص کا انکار کر دیا جائے تو واقعہ جھوٹا ہو جاتا ہے. تو آج اسلام ہے، سرکار رسول ہیں، یہ قرآن ہے، اس کے راوی اول صحابہ ہیں. اگر صحابہ کو عادل نہ مانا جائے تو سارا اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کے اولین راوی صحابہ اکرام ہیں. تو میں نہیں مانتا اس بات کو، میں مومن ہوں، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ سیدنا امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان گویا کہ کسی ذاتی مسئلے پر جنگ ہوئی ہوگی اور اعوذ باللہ یہ ہوا ہوگا. یہ سب شامی اور شیعوں کی پھیلائی ہوئی باتیں. قرآن کہتا ہے اشداء الکفار رحماء بینہم. ہم مسجد میں ایک دوسرے سے نماز پڑھتے لڑتے نہیں، صحابہ لڑیں گے؟ ہمیں نماز کا رمضان کا احترام ہوتا ہے، صحابہ یہ کریں گے؟ نہ عقل یہ بات مانتی ہے نہ نقل یہ بات مانتی ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو اپنی عقیدہ بنائیں، اس کو عقیدہ بنائیں. اب دیکھیے یہاں پر میں جو بات عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہو علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. صدیق اکبر نے بھرے مجمع کے اندر فرمایا کہ علی، میں نے رسول کریم کی زبان سے لفظ سنے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا، پل صراط کو کوئی پار نہ کر سکے گا, لیکن علی جس کو رقعہ دے گا وہ پل صراط پار کر جائے گا. مولا علی نے کہا صدیق میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ علی رقعہ اس کو دینا کہ جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی. یہ شفا کے اندر اہل سنت کے علماء نے ساری باتیں لکھی ہے, تو ہمیں تاریخ کے پیچھے کیوں بھاگنا, ہم اپنے بزرگوں کے پاس جائیں. ہمیں ایران کے خمینی سے کیا کرنا ہے جناب, اور اس تاریخوں سے کیا کرنا ہے, یا ابن کثیر یا ابن تبری یا ابن اسیر کی من گھڑت روایتوں سے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم تو عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھنا ہے, اور ہم نے تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کے مسافر ہیں. ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف دیکھنا کیوں ہے. ہم نے تو اگر نجات پانی ہے تو کونوا مع الصادقین کے اندر آ جانا ہے, سچوں کے ساتھ شمار ہو جانا ہے. تو ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا فرمایا, اور سرکار سارے کائنات کے مولا ہے, سرکار نے فرمایا یہ بھی مولا ہے. اب برابری نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے لوگ پھر ذہن بہت چھوٹا رکھتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں جی نبی پاک حضرت, حضرت نوح حضرت, حضرت عیسیٰ حضرت, امام احمد رضا اعلیٰ حضرت. میں نے کہا اللہ اعلیٰ, نبی پاک حضرت, حضرت نوح حضرت, مودودی ابو الاعلیٰ, نام لکھتے ہیں نا اس کے ساتھ ابو الاعلیٰ. اعلیٰ تو خدا کی صفت ہے, ابو مانے باپ, تو یہ اعلیٰ سے بھی بڑا, تو یہ نام ہی کفر پر مبنی ہے. اگر ظاہری چیز دو گے تو نام ہی کفر پر مبنی ہے, اس لیے کہ اعلیٰ یہ تو خدا کا نام ہے. ہاں ایک فرعون تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ, اس کے بعد ساری تاریخ خاموش, صرف یہ ملتے ہیں ابو الاعلیٰ, صرف یہ لقب ان کے لیے ملتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اور حضرت, زمین آسمان کے بچہ بھی سمجھے گا کہ جناب سرکار کو حضرت کہنا اور مقصد ہے, سیدنا غوث اعظم کو حضرت کہنا اور مقصد ہے, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنا اور مقصد ہے. ہم نے کہا بات دراصل یہ کہ آپ کے جتنے حضرت تھے نا علم میں, تو یہ ان کے اعلیٰ حضرت تھے, یہ مقصد ہے. وہ ان کے دور کی بات ہے, وہ اپنے دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مولا کی جو بات ہے, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات ہے, اس حیثیت سے کہ رب کریم سے فیض لے کر آپ قاسم ہیں, اور حضرت مولا علی جو گویا کہ مولا کائنات ہے, وہ کس حساب سے مرتبہ روحانیت کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تقسیم کرنے والے اس لشکر کے ایک سپاہی ہونے کی حیثیت سے, ایک گویا کہ محاذ کے گویا کہ ایک کمانڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کو فرمایا گیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, کہ جس کو میں مولا ہوں, جس کے لیے میں مولا ہوں, اس کے لیے علی مولا ہے. اس کا ترجمہ پھر یہ ہے کہ مجھے, میرے بغیر تم خدا کو مولا نہیں کہہ سکتے, خدا کی مدد تم تک نہیں پہنچ سکتی, اور مولا علی کے بغیر میری مدد تم تک نہیں پہنچ سکتی. تو فرمایا یہ تسلسل ہے جس کے تحت گویا کہ تم آگے چلو گے. اللہ اکبر. اب یہ لوگ کہیں کہ جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ایک بچے نے ہم سے کہا کہ صدیق اکبر کا یوم کیوں نہیں ہوتا. ہم نے کہا بالکل ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, آپ تو بیٹھتے ہیں. الحمدللہ 15 تقریریں اور 16 جمعے یہاں پر پڑھائے گئے سیدنا صدیق اکبر پر. ویب سائٹ پر دیکھیے, انشاءاللہ نکھری ہوئی بحث آپ کو وہاں پر نظر آئے گی. سیدنا صدیق اکبر پر راویوں کے جتنے اعتراضات, اس کا عقلی اور نقلی جوابات دیے گئے. لیکن دور میرے آقا کا چل رہا ہے, تو جس کا دور ہوتا ہے اسی کی گن گاتے ہیں. یہ رمضان کی آخری ساتھیں مولا علی کی ہیں, اور مولا علی کی تعریف کرنے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا, کیونکہ کل آپ نے امام اعظم کو سن لیا ہے, اور امام شافعی کو کسی نے کہا کہ تم حسین حسین بہت کرتے ہو, تم تو شیعہ ہو گئے. حضرت امام شافعی نے کہا اگر حسین کی تعریف کرنا شیعہ ہے تو مجھے کہتے رہو. یہ آپ نے کہا ان خارجیوں کے منہ پر کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, آپ تو مجتہد ہیں, آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب آپ علی علی کرتے ہیں, کہیں آپ رافضی تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے کہا حب اہل بیت اگر رفض ہے تو مجھے رفض کہا کرو, مجھے تمہارے لقب سے کوئی غرض نہیں, میں تو اپنے آقاؤں کو دیکھ رہا ہوں. تم مجھے اچھا کہو مجھے کوئی غرض نہیں, تم برا کہو مجھے کوئی غرض نہیں, میں جن کی طرف نسبت کر رہا ہوں بات. لیکن عقل مند آدمی بات سمجھتا ہے کہ کہنے والوں کو دیکھا جاتا ہے, عقیدہ دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی خدا کی تعریف کرے اور وہاں پر امام بارگاہ کے اندر خدا کی تعریف ہو رہی ہو تو کہیں گے یہ کیا ہو گیا, یہ تو اسی خدا کی تعریف کر رہے ہیں جس کی تعریف وہ کر رہا تھا. تو عقل سے سوچا جائے گا, عقل سے سوچا جائے گا کہ خدا کی تعریف وہاں بھی ہو رہی ہے یہاں بھی ہو رہی ہے, تو عقائد دیکھے جائیں گے, اصطلاحات دیکھی جائیں گی, نظریہ دیکھا جائے گا. تو اس اعتبار سے حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وہاں نہ رکھ جہاں علی نہ ہو, مجھے وہاں نہ رکھ جہاں علی نہ ہو. اور حضرت علی کیا کہتے تھے عمر کے بارے میں, لوگو عمر سے بچا کرو, یہ جو کہتا ہے وہ ہو کر رہ جاتا ہے. یہ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں, وہ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, شاعری مشرق کہتے ہیں وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اس کی فولادیت کا مقابلہ باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے, لیکن جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ دوسرے کے محبت کے کلمات ہے, یہ خدا جس کے دل کو جتنا کھولے, شرح صدر جتنا کرے, یہ اسی عرفان کو سمجھ سکتا ہے. ہر شخص نہ اس کشتی میں سوار ہو سکتا ہے, نہ ہر شخص کو ہدایت مل سکتی ہے. اب آپ دیکھیے ایک تو یہ لفظ مولا تکائی تو قرآن میں اللہ کا لفظ ہے انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین. میں نے کہا پھر اسی پٹری پہ آ گیا نا کہ انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین. مولانا تو اللہ ہے, مولانا یعنی ہمارا مولا, نا زمین متکلم کی ہے, مولا نا ہمارا مولا جو ہے وہ اللہ ہے. تو ہم نے کہا اللہ نے یہاں پر کہا تھا کہ میرے اللہ کو مولا نہیں ہے, یا میں نے کسی کو اپنی مولائیت والی صفت نہیں دی ہے, یہ کہاں پر اللہ نے فرمایا؟ اور یہ حدیث سے کہا, اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے, اس لیے کہ جناب یہ آیت کے مقابلے میں آ رہی ہے, یہ آیت کے مقابلے میں آ رہی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا انت مولانا, اور کہا اس سے کہ تو ہی ہمارا مولا ہے, تو لہذا کوئی اور مولا نہیں. تو میں نے کہا یہودیوں والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا قرآن مانے آدھا نہ مانے. آج آیت گزری ہے جو 2812 ہمارے حبیب سامنے پڑا, اس میں گزری ہے فإن اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین, اللہ بھی تمہارا مولا, رسول بھی تمہارا مولا, سارے مسلمان محبوب تیرے مولا. تو اللہ لفظ مولا سرکار کی بھی استعمال کر رہا ہے, جبریل کی بھی استعمال کر رہا ہے, مومنین کی بھی استعمال کر رہا ہے. اب دیکھیے جناب, یا تو جماعت کا نام چینج کر لیجئے, یا جناب پھر کسی خدا کو اور کو ڈھونڈیے. اس لیے کہ جناب جس خدا کے متعلق آپ نے یہ عقیدہ رکھا تھا کہ اس کی صفت کسی کو دینے سے شرک ہو جاتی ہے, تو وہ خدا خود اپنے قرآن کے اندر وہ صفت دے رہا ہے. لیکن عقل مند آدمی سمجھے گا کہ خدا کا مولا ہونا استقلالی معنی پر ہے, اور ان کا مولا ہونا اس کی عطا کے معنی میں ہے. اس کے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, خدا بھی دیکھ رہا ہے, ہم بھی زندہ ہیں, خدا بھی زندہ ہے. چھوٹی سی بات ہے. تو کوئی کہ جناب میرے والد صاحب زندہ ہے, بولے اوہ زندہ تو خدا ہوتا, آپ نے کیسا کہہ دیا؟ تو غلط بات ہے. تو اس عقل مند سے بات کی جائے گی, کہیے. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جناب جو مولا کے لفظ اعتراض کرے وہ پھر اس دور کا عقل مند ہے, اس سے پھر بات نہیں کی جاتی. جو قرآن کے ذریعے عقل پاتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے, جو دور کے ذریعے عقل پاتا ہے ہم اس کے کو نہ مکلف ہیں کہ جناب اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو منوائیں. ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے, نہ یہ فریضہ نبی کا ہے. تو ہمارا کام ہے صرف راہ کو واضح کر دینا, دلال واضح کر دینا. نہ کسی پہ تنقید ہمارا مقصد ہے, نہ کسی کی تردید ہمارا مقصد ہے. ہاں ہمارے اماموں کی راہ میں جو آئے گا تو کچرا تو ہم راستے سے صاف کریں گے, تاکہ بات واضح ہو جائے. کیونکہ انسان ہر چیز کو اپنی ضد سے قبول کرتا ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. مولا کائنات فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم, آپ کا سب سے پہلے نکاح سیدہ فاطمہ زہرا سے ہوا. اور سیدہ جب آپ کے نکاح میں تھی تو قرآن کہتا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ جب تمہیں کوئی عورت اچھی لگے تو قرآن کہتا تمہاری مرضی ہے دو کرو, تین کرو, چار کرو. ٹھیک ہے, چار تک قرآن نے اجازت دے دی. تمہاری استطاعت ہے, تمہاری جیب اجازت دیتی ہے, تمہارے معاملات اجازت دیتے ہیں. آج تو بڑا سنگین مسئلہ ہے, لیکن اگر تمہارے معاملات کی اجازت دیتے ہیں تو مسنا و ثلاثہ و رباع, دو تین چار, یہ کرو, قرآن کی اجازت ہے. فن کی ہو کرو. تو یہاں پر جو حکم ہے یہ فرضیت کے لیے نہیں. واقیم قیام کرو, وہاں تو فرض ہے, نماز قائم کرو. یہاں پر اللہ فرما فن کی ہو نکاح کرو. یہ امر جو ہے یہ تو فرضیت کے لیے آتا ہے, لیکن ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. قرآن سے پہلے علماء کے قدموں میں جانا پڑتا ہے. اب اگر ہر ایک کو نکاح چار کرنا فرض ہے تو کس نے چار چار کی, بتائیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے امر پر حکم ہوتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. ہم نے کہا حضرت صاحب اس لیے کہتے ہیں تفسیر لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا, اور نہ درسی قرآن دینا کے لیے کوئی داڑھی سفید کرنی پڑتی ہے, کرکولی پہنی پڑتی ہے, یا بڑے بینر بنانے پڑتے. پہلے اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے تاکہ قرآن کے مفاہیم ہم سمجھ سکیں. یہاں پر رب کریم نے فرمایا فن کی ہو نکاح کرو, یہ ضروری نہیں ہے, یہ مستحب ہے. تمہاری یہ بغیر اجازت دیتی ہے. یہ تعبیر کس نے سمجھائی؟ علماء نے سمجھائی. تو پتا چلا اس اصول کے بغیر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. آج اگر ہم موٹی موٹی حدیث کی کتابیں خرید لیں اور اس کو لے کر بیٹھ جائیں, بخاری شریف کھولیں جناب, اس سے ہم دین لیں گے, تو اس میں حدیث آ جائے گی. سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا حضور ہمارے جسم پر خارش ہے. سرکار نے فرمایا یہ اونٹ کا پیشاب پی لو. کتاب التین میں کیا فرمایا؟ تو مفتی صاحب سے کہے کہ حضرت آپ کو صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو ذرا فتوا دینا ابھی بھی مسجد میں کھڑے ہو کر, کہ جس کو جسم پر خارش ہے وہ اونٹ کا پیشاب پیے تو مقتدی آپ کو بتا دیں گے. لیکن بخاری کی حدیث, بولے بھائی بخاری کے اندر موجود ہے. تو ہم نے کہا حدیث تو ہے تو پڑھ کر بتانے کی ضرورت بھی تو کرو. اگر رسول اللہ کا قول ہے تو سب سے پہلے خود کرو, سب سے پہلے استعمال خود کرو, اور باقاعدہ مارکیٹ میں لیبل لگا کر نکالو اور اس بات کا بیان کرو. پھر عوام جو تمہارے ساتھ حال کرے گی کرے گی, لیکن ہے تو بخاری شریف کے اندر, میں بھی خود اس کا قائل ہوں. لیکن حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ و ثواب کو دیکھا جاتا ہے، دلالت کو دیکھا جاتا ہے، معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پھر ترجمہ کھول کے اگر بندہ حدیث پڑھتا رہے تو یہ ساری چیز اس کے سر پر آئے گی، اور اس کا جواب پھر اس کو دینا پڑے گا، اور دینے کے لیے پھر وہ علماء کے پاس بھاگے گا. تو پہلے ہی علماء سے سمجھ لیتا، بعد میں بخاری پڑھتا، پہلے اصول سیکھ لیتا، پہلے فن سیکھ لیتا، پہلے گاڑی ٹرک چلانے سے پہلے اس کو بٹھا دیا ہائی وے پہ، چھوڑ دیا، گاڑی چلتی نہیں. اس سے اس نے کہا جناب میں نے کتابیں پڑھ لی تھی اور کتاب میں میں نے ڈرائیونگ دیکھ لی تھی کہ ڈرائیونگ کے لیے یہ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے عملی طور پر اس کو نہیں کیا. تو کہا جاتا کسی کامل شخص کے پاس تم بیٹھتے، اگر پڑھا بھی تھا تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تم سیکھتے، وہ تمہیں چلانے سکھا تھا، تمہاری گاڑی چلنا شروع ہو جاتی. تو محض پڑھنے سے شریعت کا علم نہیں آتا جب تک کہ کسی کامل شخص کی خدمت میں بیٹھ کر اس کے استعمال کے طریقے کو نہ سمجھا جائے. تو روڈ پر تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی تو صراط مستقیم پر کیسے چلے گی؟ تو لہذا اس کے لیے ضروری عمر یہ ہے کہ جناب جو شریعت کے اصول ہے، اس لیے شریعت مطہرہ پہلے تو 25 سال علم پڑھایا جاتا تھا، پھر 26ویں سال صحیح بخاری سامنے رکھتے تھے. اب پڑھ بیٹا اس کو، 26 سال میں تو اتنا کامل ہو گیا ہے کہ جناب اب تو اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے. لیکن لوگ دنیا داری میں اتنے تیز ہو گئے کہ علماء نے کتابوں کو کم کرنا شروع کیا. آج وہ کورس 9 سال کا ہوا کہ جناب 8 سال ختم کرنے کے بعد سارے فنون 8 سال تک وہ پڑھے گا، گرامر پڑھے گا، اصول پڑھے گا، تمام قواعد و ضوابط اس کے پڑھے گا. جب ساری زاویے سے وہ سمجھے گا حدیث کے فہم کو، انداز رسول کو، رسول اللہ کے کلام کے طریقے کو، خطابات رسول کو، انداز قرآن کو سمجھنے کے بعد جب استاد دیکھے گا اب یہ کامل ہوا ہے تو اس کے سامنے صحیح بخاری رکھی جائے گی، اور صحیح رکھی نہیں جائے گی کہ پڑھ لے، بلکہ استاد خود اس کو پڑھ کر عملی طور پر سکھائے گا کہ اس حدیث کو اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے، تاکہ 8 سال کے علم کو جو پڑھا ہے اس کو استعمال کروا دیا، اب چھوڑ دیا ہے، اب یہ خود استعمال کرتا رہے گا. اور یہ کہ مارکیٹ میں جائے 300 روپے دیا، صحیح بخاری کی 3 جلدیں لے لی، کہا میں محدث بن رہا ہوں، اور اس نے کھول لیا، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ پھر یہ تو مدرسوں کو تالا کر دیا جائے، گرامر بند کر دی جائے، تمام معاملات گویا کہ چھوڑ دیا جائے، اردو پر ہاتھ رکھے اس کو کہ عربی پڑھ، تو مجھے در بھی نہیں آتی. تو یہ ترجمہ کر رہا ہے اس نے درست کیا ہوگا، اتنی تمیز ہے تمہارے پاس، اس نے جو ترجمہ کیا ہے تشریح کی اس نے درست کی ہوگی؟ کہ یہ تو نہیں ہے. تو جناب آپ اسی اعتماد پر تو مفتی بن گئے، اسی بندے کے اعتماد پر تو آپ مفتی بنے ہیں، لیکن ہاتھ رکھو تو جناب سیدھے کی آپ کو خبر نہیں. تو جو زبان پڑھی جاتی ہے انگریزی زبان کے، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے یہ جناب انگریزی زبان، اگر وہ کوئی کتاب اس کی لے لے اردو ترجمے میں اور وہ پڑھ پڑھ کے سنائے، تو کیا اس کو زبان کا ماہر سمجھا جائے گا، اس زبان کا مبلغ یا اسکالر سمجھا جائے گا؟ ہر چیز نہیں. جب تک کہ اس زبان کے تمام شرائط پر وہ عمل نہ کرے تو خدا کے واسطے ایسے جاہلوں سے بچو میرے دوستو، اور خود بھی اگر پڑھنا چاہتے تو ان مراحل سے گزرو جن سے سارے علماء گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. یہ سب کی ذمہ داری شریعت ہے، ہماری زبان یا ہمارے فعل سے شیطان کہیں ہمیں گمراہ نہ کر دے کہ جناب یہ سارے معاملات گویا کہ ہمارے سروں پر گویا کہ مسلط ہو جائے اور پھر بعد میں ہم کچھ نہ کر سکیں. تو مولا کائنات کی سب سے پہلی اہلیہ سیدہ زہرا ہے. سیدہ زہرا امت میں سب سے افضل ہے. سیدہ زہرا امت میں اتنی افضل ہے کہ نہ حضرت علی آپ کی فضیلت کے مقابلے میں، نہ عثمان غنی آپ کی فضیلت کے مقابلے میں، نہ حضرت ابو بکر آپ کی فضیلت کے مقابلے میں. وہ فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں الفاطمہ بغت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یہ ایسی فضیلت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایسی فضیلت ہے گنبد خضرا میں جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ جسم کا ٹکڑا جب تک میرے آقا لیٹے وہاں پر آرام نہیں فرمایا، وہ عام زمین تھی، لیکن جب وہ زمین سے میرے آقا کا جسد مطہر لگ گیا تو اب وہ زمین عرش سے بھی اعلیٰ ہو گئی ہے. تو زمین جب غیر ہو اور اس سے جسم مصطفیٰ کا لگے تو وہ عرش سے اعلیٰ ہو جائے، تو جو سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہو تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو یہ سرکار نے فرمایا فاطمہ بغت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور اس کے بارے میں امام رازی نے اور اہل سنت کے تمام ائمہ نے علامہ سید محمود علوسی نے لکھا کہ سیدہ طاہرہ زاہدہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس فضیلت کے اندر نہ ازواج مطہرات آپ کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ خلفائے راشدین مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک غوث کتب ابدال کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا کے جسم کا کوئی مماثل نہیں ہے. تو جب آپ کے جسم کا کوئی مماثل نہیں تو کسی کے پاس یہ فضیلت بھی نہیں. تو یہ سیدہ کی فضیلت ہے، اور جو فضیلت ازواج مطہرات کے پاس ہے وہ سیدہ کے پاس نہیں ہے کہ وہ سرکار کی اہلیاں ہیں، مسلمانوں کی ماں ہے. یعنی اللہ نے سب کو ایک ایک جہد سے فضیلت دی ہے، لیکن جس جہد سے ازواج مطہرات کو فضیلت ملی ہے اس سے سیدہ فضیلت نہیں پا سکی، لیکن جہاں سے سیدہ کو فضیلت ملی ہے وہاں سے ازواج نہیں پا سکی. تو یہ گویا کہ تقسیم کار ہے، اور ہم تمام کے جزوی فضیلت کے قائل ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے. یہ آ جانا کسی چیز پر یہ گویا کہ دھاندلی ہے. جس کو خدا نے جو انعام دیا ہے اس کے گن گاؤ، اس لیے کہ رب کریم جس کو جو انعام دیتا ہے اس کے ذکر کرنے سے خدا خوش ہو جاتا ہے.
سیدہ کے باپ کے نکاح میں آئی, نکاح کر لیا. قرآن نے تو کہا چار نکاح کرو چار مرضی ہے تو, اور عرب میں عام تھا, عرب میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عام تھی, کسی کے لیے جناب کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب نکاح ہوا تو قرآن نے تو عام حکم دیا ہے چار شادی کرو مرضی ہے تمہاری, لیکن میرے آقا نے کہا علی جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے نا تو تجھ پر دوسرا نکاح حرام ہے. جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں, میری بیٹی کو دکھ نہ پہنچے. ہاں اس لیے یہ الگ بات ہے کہ سیدہ سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے. اگر لڑکی سیدہ ہو تو اس سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے, بشرطے کہ وہ برادری کے اندر کوئی معزز ہو, یا مال کے اعتبار سے, یا نسب کے اعتبار سے, یا شرافت کے اعتبار سے وہ ہو تو اس کا نکاح سیدہ سے ہو سکتا ہے. یہ تو ایک اپنی جگہ پر فتویٰ ہے, لیکن تقوی کی بات علامہ شاہرانی نے یہاں تک لکھی ہے, فرما کر مجھ سے پوچھو کہ سیدہ سے اگر کوئی شادی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جھاڑو مارے گا, اس کو بستر پہ بٹھا کے رکھے گا, اس لیے کہ وہ شہزادی ہے. تو لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ سیدہ سے نکاح نہیں کرنا. لیکن علماء نے بعد میں فتویٰ دیا کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری بات انتشار کا شکار ہو جائے, تو علماء نے اس فضیلت کے پہلو کو پیچھے رکھا اور فتوے کو آگے رکھا اور فرمایا کہ سیدہ سے نکاح گویا کہ ہو سکتا ہے, جائز ہے, لیکن وہ اپنی زبان کو لگام دے کر رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے اندر اس کے والدین یا باندہ کو گالی دے بیٹھے, اور ایسا نہ ہو کہ جناب ایک گالی دینے سے اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ وہ ملحوظ رکھ کر, کیونکہ ہمارے وہاں نظام گویا کہ سارا دھرم برم ہے کہ جناب بیوی جو چاہے شوہر کو کہہ دے اور شوہر جو چاہے بیوی کو کہہ دے, اس کے اندر یہ ساری فضیلتیں ہیں. اور علامہ شاہرانی جو فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو تو یہ ہے کہ وہ شہزادی ہیں, ان کو بستر پر بٹھا کر رکھے گا, سارے کام خود کرے گا, اس لیے کہ جناب وہ شہزادی ہیں. نکاح کی اجازت ہم دیتے ہیں لیکن اس کی فضیلت کی اجازت ہم نہیں دے سکتے تھے. لیکن فاضل بریلوی علیہ رحمت نے سارے اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جناب دور اب اس ترتیب کی طرف ہے کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سیدات کا گویا کہ نکاح کا سلسلہ ایک بند ہو جائے, اگر ان کے لیے جناب گویا کہ کوئی اور شخص مہیا نہ ہو تو اس کے لیے رکھا ہے کہ جناب وہ پارسا شخص ہو, نیک ہو, نمازی ہو, اور گویا کہ متقی پرہیزگار ہو, لوگ اس کو شریف نظروں سے دیکھے, تو اس کا نکاح سیدہ سے ہو سکتا ہے. تو مولا علی کو میرا آقا نے فرمایا علی دوسرا نکاح یہ اختیارات مصطفیٰ. آج کوئی مفتی صاحب اپنی بیٹی کسی کو دیں اور کہیں حضرت دوسرا نکاح نہیں کر سکتے, وہ دوسرے مفتی صاحب فتویٰ لے آئے گا, یہ مفتی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ شریعت میں نہیں رائے لا رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے اجازت دیا فن کیوں ماتا بلکہ نساء مسنا و ثلاثا, لیکن نبی پاک کا منصب ہے یہ, وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, رسول کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, واطیع اللہ واطیع رسول, نماز روزہ پڑھ کر اللہ کی اطاعت کرو اور اس حکم کو مان کر اطیع رسول, رسول کی اطاعت کرو, کہ اللہ کے احکام ایک اور ہیں, رسول اپنی مرضی سے احکام جاری کرتا ہے اس کی بھی اطاعت کرو, اور یہ دونوں اطاعت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. تو جب تک سیدہ آپ کے نکاح میں رہی, مولا کائنات نے دوسرا نکاح میرا آقا نے منع فرما دی, دوسرا نکاح تم نہیں کرو گے. سیدہ زاہدہ طیبہ سید النساء العالمین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے چھ مہینے بعد وصال فرمایا, سرکار کے وصال کے چھ مہینے بعد آپ نے وصال فرمایا. یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا, چاہتا ہوں کہ اس کو بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے, تاکہ آپ بیٹھ رہے ہیں تو کہیں سے شک نہ ہو, کوئی جا کر کہے گا یہ کیا شاہ صاحب اولاد اولاد کا ذکر کر رہے تھے, سب برابر ہیں. کل بھی ایک ذکر گزر چکا جعفر بن ابی طالب کے ذریعے کہ جناب سب برابر نہیں ہیں. اب ایک بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ یہ سب برابر ہیں, اس لیے کہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے, سرکار نے سب کے سامنے کہا کہ اگر فاطمہ یہ سمجھے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں تو بخشی جاؤں گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ رب کریم جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے. تو کہا دیکھو یہاں تو سرکار نے بیٹی کی بات کر لی. تو ہم نے کہا یہ کل ہی تو ہم نے بات کی تھی کہ پہلے ہم ایمان کے قائل ہیں پھر نسب کے قائل ہیں, پہلے ہم ایمان کے قائل ہیں پھر نسب کے قائل ہیں, اور آپ نے حدیث بیان کرنے میں اسماعیل صاحب تقویت الایمان میں بڑی دھندلی کی ہے, غلط حوالے دیے ہیں. بات دراصل یہ کہ جب ہم مسلم شریف کھولتے ہیں تو اس کا باب یہ باندھا ہے امام مسلم نے کہ انتہائی درجہ ڈرانا ہے اللہ سے اور ایمان کی اہمیت بتانی ہے. تو سرکار نے گویا یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر یہ ایمان نہ لائے اور یہ سمجھے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو میں اس کے کام نہیں آؤں گا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب فرمایا فاطمہ تو ایمان لے آئی, اب جو تجھ سے محبت کرے گا خدا نے اس پر جہنم حرام کی ہے. طبرانی معجم القدیر کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں, سیدہ افسردہ بیٹھی تھی, خاموش بیٹھی تھی, میرے آقا نے فرمایا تو خاموش کیوں ہوتی ہے, مجھے رب نے یہ کہا ہے کہ تیرے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی قیامت تک خدا نہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور جو تیری اولاد سے تجھ سے محبت کرے گا اسے بھی خدا جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ فضیلت تو کیوں چھپایا جاتا ہے کہ صرف خدا عذابی دے؟ یہ بھی فضیلت تو بتائیں نا, تاکہ بات واضح ہو جائے. بات واضح ہو جائے گی تو آپ کی دکان کا شٹر گر جائے گا, پھر آپ چندہ کس پر کریں گے, تحریک کیسی چلائیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے سیدہ کو جو سرکار نے فرمایا وہ بھی حق ہے, اس لیے کہ ایمان ہوگا تو نسب کام آئے گا. اگر کنعان ایمان لے آتا نوح علیہ السلام پر تو یقیناً اس کی آج مسلمان تعظیم کرتے, لیکن کنعان نے ایمان نہیں لایا. ابو لہب اگر ایمان لے آتا تو جناب آج مسلمان اس کی تعظیم کرتے, اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھتے, لیکن نہیں لایا. لیکن بلال جس سے نسب کا کوئی تعلق نہیں تھا اس نے ایمان لایا, تو آج کتنے بلال یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارا تعلق مذہب سے ہے, مذہب کے بعد پھر نسب عمل کرتا ہے. تو سیدہ کو جو سرکار نے یہ بات کی تو اپنی قوم کو ڈرایا کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ اگر یہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو بخشوا دوں گا, مگر جب ایمان لائے گی. اور جب یہ بات ہو گئی سیدہ نے ایمان کیسے لایا؟ اللہ اکبر, رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا رات کو لمبا تو کر, میں ایک سجدہ کرتی ہوں رات ختم ہو جاتی ہے, میں ایک سجدہ کرتی ہوں رات ختم ہو جاتی ہے. مولا علی سے آپ نے وقت وصال یہ بات کی تھی کہ رات کے وقت میرے جنازے کو کندھا دیا جائے اور اس میں وہ لوگ ہوں جو میرے محرم ہیں, غیر شخص جو میرا غیر محرم ہے وہ میرے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے گا, اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھے گا کہ میرے جنازے کی ڈولی کو کوئی غیر مرد دیکھے بھی نہ. یہ سیدہ طاہرہ زاہدہ طیبہ سید النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی شان ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ جو تجھ سے اور تیری اولاد سے محبت کرے اس پر خدا نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک نہیں کئی حدیثیں اس روایت پر موجم الطبرانی کے اندر, امام اہل سنت امام طبرانی علیہ رحمت نے صحیح حدیث کی کتاب کے اندر گویا کہ نقل فرمائی ہے. تو سیدہ جب تک سکا مولا علی کے نکاح میں رہی, مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اور آپ کے بطن سے سیدہ کی بطن سے مولا علی کی جو اولاد ہوئی ہیں, ایک روایت ہے کہ دو بیٹے ہیں, ایک ہے کہ تین, یعنی امام حسن امام حسین, اور ایک ہے کہ ایک سید حسین محسن بھی ہیں کہ جناب جو ولادت ہوئی اور بچپن میں گویا کہ وہ انتقال کر گئے. یہ قول یہ بھی ملتا ہے, ورنہ مشہور اولاد جو آپ کی ہے وہ حسنین کریمین ہیں. بیٹیاں جو تولد ہوئی وہ سیدہ زینب الکبریٰ ہے جو سبحان اللہ جو کربلا میں ساتھ تھی, یزید کے سارے مفکروں کے چھکے چھڑا دیے تھے آپ نے, اور جو آپ نے تقریر کی آج بھی وہ خطبہ تاریخ کے اندر گونجتا ہے, اور آپ نے جو جرت اور بہادری دکھائی, آل محمد کی طرف سے جو آپ نے غیرت دکھائی, اور کربلا سے جو یہ قافلہ لوٹا ہوا قافلہ دمشق تک چلا, اس میں سیدہ زینب نے جو قیادت سنبھالی ہے, اللہ اکبر, دنیا کے سارے جرت مند مرد آپ کی راہ سے ہدایت پاتے ہیں. کہ جرت ہو تو آئل بیت کی, وہ سیدہ صفیہ کے خاندان سے, سرکار کی پھوپھی کو نہیں دیکھا آپ نے غزوہ اندر پر, میں نے عرض کیا تھا سیدہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ یہودی آیا تلوار لے کر, آپ نے آواز دی سیدہ صفیہ نے کہ ابو بکر اس کو مارو, سیدہ صدیق بکر میں ڈرنے لگا کہ جناب اس کے ہاتھ میں تلوار ہے یہ مجھے مار دے گا, کہ یہ بات کر کے میں ڈر ہی رہا تھا کہ سرکار کی پھوپھی جان حضرت زبیر بن عوام کی ماں, حضرت سید الشہداء کی بہن, حضرت سیدنا عبد المطلب کی بیٹی, میرے آقا کی پھوپھی, حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی اور آپ نے اس یہودی کے سینے پر دونوں ہاتھ مارے, وہ ہاتھ لگنا تھا سینے پر وہ یہودی زمین پہ گر گیا, اسی کی تلوار لے کے اسے واسطے جہنم کر دیا. تو یہ اہل آل محمد کی گویا کہ خواتین بھی ہو تو خدا ان کے اندر جرات ایسی رکھتا ہے. تو جناب یہ سیدہ زینب جو ہیں یہ ان کی اولاد میں سے, تو جناب یزید جو اپنے آپ کو بڑا فصیح ولی مبلغ سمجھتا تھا لانتی, اس کے سامنے جب سیدہ نے خطبہ دیا تو اس کی خوری پوری ٹیم اس کے خلاف ہو گئی. آپ نے اہل بیت کی تعریف فرمائی, تاریخ کے اندر ساری خطبے موجود ہیں. تو آپ مولا علی کے جو اولاد پیدا ہوئی سیدہ سے دو بیٹے ہیں حسنین کریمین, ایک روایت ہے کہ موسم, اور جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ سیدہ زینب الکبریٰ کے نام سے گویا کہ مشہور ہوئی, اور دوسری چھوٹی بیٹی ام کلثوم جن کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. حضرت عمر بڑھاپے میں حضرت عباس کو لے کر مولا علی کے پاس گئے اور کہا, یہ کہتے ہیں جی عمر اور علی کی بڑی لڑائی ہوئی. میں نے کہا نہیں, عمر جو ہے وہ علی کے داماد ہیں اور بیٹی مسلمانوں کو دی جاتی ہے, بیٹی دوستوں کو دی جاتی ہے. یہ بولتے نہیں داماد کے لفظ کچھ اور بولو. میں نے کہا نہیں, یہ تو ہماری حقانیت ہے بھائی, ہم تو فتنہ ختم کرنے کے لیے اس فتنے کی راہ میں ایڑی رکھ کر اس کو دبانے کے لیے یہی کہیں گے کہ عمر داماد علی, عمر عمر عمر
دام آ گیا. یہ سب خرافات ہیں، یہ بکواس ہے کہ اگر حضرت علی حضرت عمر کو مسلمان نہ سمجھتے رہے عزم اللہ، تو جناب حضرت علی کہتے ہیں جناب وہ دراصل چلو نکاح تو ہوا تھا، ہماری بھی تاریخوں کے اندر یہ ہے، لیکن وہ بڑی مجبوری میں ہوا تھا. میں نے کہا واہ، کبھی فاتح خیبر کہتے ہو؟ وہ علی کا جو بیٹا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ گردن کٹاتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، تو باپ کیسا ہوگا؟ تو اور باپ تو سب سے زیادہ غیرت بیٹی کے لیے کرتا ہے. تو الیاس باللہ اگر آپ نے کسی ڈر سے حضرت عمر کو بیٹی دے دی تھی تو یہ حضرت علی کی تعریف ہوئی یا آپ کی توہین ہوئی؟ تو علی کے ماننے والے ہم ہوئے یا تم ہوئے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر وہاں بھی ہو رہا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے، تو دیکھا جاتا ہے اسی سے. تو حضرت ام کلثوم سے نکاح جب حضرت عمر کا ہوا، اس روایت کو سماعت فرما لیجیے آپ، نسب پر ایک اور گویا کے تابوت میں کیل لگاتے ہیں. جب حضرت عباس کو لے کر فاروق اعظم عمر کے آخری نہج میں بڑھاپے میں انتقال سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے جب آپ پہنچے ہیں، حضرت علی سے کہا، سیدنا عباس نے کہا کہ عمر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیدہ کا نکاح. تو حضرت مولا علی نے کہا عمر تمہیں نکاح کی کیا ضرورت؟ فرمایا میں کسی ضرورت کے تحت نہیں مانگ رہا. فرمایا پھر کیوں؟ صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، قریشی ہیں. فرمایا اس لیے کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ کل نسب و حسب منقطع الى یوم القیامہ الا حسبی و نسبی، قیامت کے دن سارے رشتے دار ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی، اگر کام آئے گی تو میری اولاد کام آئے گی. تو فرمایا علی میں صرف اسی نسبت کے خاطر یہاں پر آیا ہوں. تو جس عمر کو سیدوں سے اتنی محبت ہو، آج جو نہ رکھے تو اس کی قسمت ہے. امیر المومنین ہیں، امت کے محدث ہیں. سرکار فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. شرافت پاکیزگی خدا کی بارگاہ میں مقبول اتنے ہیں لیکن پھر بھی آل محمد کی پناہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی میں نے صرف اس لیے نکاح کا کہا ہے کہ میرا رشتہ خاندان رسول سے ہو جائے اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اولاد رسول میرے لیے شافع بن سکے. تو جہاں حضرت عمر آل محمد کے دربار میں آ کر اپنی عاجزی کرے اور ان کی شفاعت کی درخواست کرے. مولا علی نے جب یہ سنا تو حضرت عباس سے کہا کہ میں تیار ہوں، اور سیدہ کے بطن سے ان کا تولد ہوا سیدوں میں کلثوم کا. حضرت عباس نے نکاح کا خطبہ پڑھا، حجاب قبول کروایا، مہر کی رقم خاص ہوئی اور سیدہ ام کلثوم کو ساتھ میں رخصت کر دیا. اور جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم دوبارہ اپنے والد گرامی کے پاس گھر پر آ گئی تھی. شہادت کے بعد یہ سارے واقعات اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، اہل تشیعوں کی کتاب میں بھی ہے. اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی اہلیہ، پہلی بیوی، یوں آپ کی 7 کے قریب بیویاں ہیں اور 14 بیٹے ہیں. مولا علی کے 14 کے قریب بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں ہیں. میں مختصرا اس نشست کے اندر یہ تعارف کراؤں کیونکہ فضیلت کی بات تو سب سنتے ہیں، یہ باتیں رہ جاتی ہیں اور اکثر عوام ہم سے سوال کرتی ہے، تو اس کو میں نے دیگر عام کتابوں میں ملتا بھی نہیں یہ سارا حوالہ، تو دیگر اور کتابوں سے میں نے نکال کر اس کو جمع کیا ہے تاکہ تقریر ہو رہی ہے، اس میں ریکارڈ بھی ہو جائے، آپ حضرات کیل میں بھی ساری یہ بات آ جائے. مولا علی کے 14 صاحبزادے ہیں اور 6 آپ کی بیٹی ہے. پہلی آپ کی اہلیہ جو ہے سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان سے 2 بیٹے حسنین کریمین، اور ایک روایت کے مطابق 14 کے عدد کو اگر ہم پورا کریں تو جناب اس میں سیدہ محسن بھی گویا کے اندر شامل ہے. دوسری آپ کی زوجہ جو ہے وہ ام البنین ہے، ان سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سیدنا عباس، سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا عثمان. اگر عثمان اور علی کی لڑائی ہوتی تو اپنے بچوں کا نام عثمان رکھتے؟ آپ کا جو دشمن ہے وہ اس کے نام پر کے بچے کا نام رکھو گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب یزید کی بڑی تعریف کرتے لیکن اپنے آپ کو یزید نہیں کہتے، کیا بری بات ہے؟ تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو تو کیوں نہیں لکھتے ڈاکٹر اسرار احمد یزیدی؟ میں لکھتا ہوں سید مظفر شاہ قادری. ہم لکھتے، لوگ ہمارے ساتھ لکھ دیتے سید مظفر حسین شاہ. مجھے کسی نے کہا آپ کا نام حسین بھی ہے، میں نے کہا نہیں. کہا نکال دیں، میں نے کہا میں جرات نہیں کرتا. لکھ دیا گیا ٹھیک ہے، بالکل حسین والے ہیں، بالکل بات ٹھیک ہے. میں نے کہا ہم تو فخر سے کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، آپ چھپ چھپ کے کیوں در پردہ کہتے ہیں؟ لکھ دینا آپ جب ٹی وی پر آتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد یزیدی. اگر یزید نہیں لکھتے تو آگے یزیدی تو لکھے، جس طرح ہم غوث اعظم کی نسبت سے قادری لکھتے ہیں. لیکن نہ لکھنا ہی تمہارے بھانڈے کو پھوڑتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. آج تم یزید کا نام نہیں اپناتے تو قیامت میں تمہارے کیا کام آئے گا؟ آج ہم الحمدللہ غوث اعظم پر اتنا فخر کرتے ہیں، امام حسین پر اتنا فخر کرتے ہیں، تو کل قیامت کے لیے فخر کام آئے گا انشاءاللہ. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ہمیں حسین کی شفاعت ہوگی، دیکھتے ہیں یزید تیرا کیا کرے گا، یزید اپنے آپ کو بچا لے بڑی بات ہے، پھر دیکھیں گے جناب یہ کیا ہوگا. لیکن صحیح کہا گیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. ابلیس بھی مانے گا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر
مان گیا. تو یہ ساری وضاحتیں ہیں جس کو آپ نے لینا ہے وسیع نظری کے ساتھ. میرے الفاظ سے خواہ آپ کے اتفاق نہ ہو لیکن حوالہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ام البنین مولا علی کی دوسری اہلیہ, ان سے چار بیٹے ہیں, سیدنا عباس, جعفر, عبداللہ, عثمان. آپ کی تیسری اہلیہ سیدہ لیلہ بنت مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک ہے عبید اللہ, سید عبید اللہ, ایک ہے سید ابو بکر. یہ نام یاد رکھیں, سید ابو بکر. تیسرے آپ کی اہلیہ کون ہیں؟ سیدہ آسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہی سیدہ آسمہ بنت عمیس ہیں کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا, مولا علی کے نکاح میں تو بعد میں آئی ہیں, جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, ان کے بچے چھوٹے تھے, سہارا کچھ نہیں تھا, بچوں کو کھلائے گا کون؟ جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت کیا ہے؟ چار مہینہ. مفتی صاحب کی بیٹی کا ہو سکتا ہے, سب مرتے ہیں, کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, داماد مر گیا تو مفتی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے ارے میرا داماد مر گیا بچے کو کہاں رکھوں گا میں, تو لہذا اس کی عدت معاف. تو لوگ اس کی مسجد سے چھٹی کریں گے نہیں کریں گے؟ علاقوں کی چھٹی کریں گے. شریف آدمی نہیں ہے, شریف آدمی نہیں ہے, کیونکہ یہ اختیار صرف مصطفیٰ کا ہے. سیدہ آسمہ بنت عمیس, لوگ کہتے ہیں جی جس کا نام محمد علی ہو, میں نے کہا تمہاری برادری میں محمد علی ہوگا, لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کی شان یہ, اس کا اختیار یہ ہے. آسمہ بنت عمیس نے کہا حضور میرے بچے چھوٹے ہیں. فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا حضور کہیں نکاح کر سکتی ہوں؟ قرآن کہتا ہے چار مہینہ دس دن. فرمایا جا تیری عدت معاف ہے, جا تیری عدت معاف ہے, جا اس سے نکاح کر لے. کہا فلاں مرد ہے حضور؟ فرمایا ہاں جاؤ کر لو, مہر منتخب کر لو. سرکار نے ان کی عدت معاف فرما دی. اس حوالے کو یاد رکھیں آپ. سیدہ آسمہ بنت عمیس, یہ وہی آسمہ بنت عمیس ہیں جن کے چھت پر سرکار آرام فرما رہے تھے مولا علی کی گود میں, اور عین عصر کا وقت آ گیا, عین عصر کا وقت آ گیا. ادھر سرکار کا آرام, ادھر عصر کا ٹائم جا رہا ہے, ادھر نماز, ادھر سرکار. ہم صحابہ کے ماننے والے, میں نے کہا کہاں ماننے والے یار, صرف نام آپ نے رسید پر لکھا ہے چندی کی, اس کو دل پر لکھیں, اس کو دل پر لکھیں, اور ممبر سے بولیں کہ جناب یہ سارے عقائد بتائیں تاکہ امت صحابہ سے محبت کر سکے, صرف کافر کافر کے نعرے نہ لگوائیں. یہ بھی ساتھ میں بتائیں کہ جناب صحابہ کی عقیدت اور ان کا عقیدہ کیا تھا. نام تو جو بھی رکھ لیا گیا, نام سے کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے سیدہ آسمہ بنت عمیس خود کہتی ہیں کہ مولا علی کی گود میں سرکار کا سر مقدس, سرکار سو رہے ہیں اور سونے کے دوران ہی وحی کا نزول شروع ہو گیا, اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے, ادھر عصر کی نماز ہے جو صلاۃ الوسطیٰ ہے جس کا سب سے زیادہ اہتمام رکھنا ہے. صلاۃ الوسطیٰ, اللہ نے فرمایا اس نماز کو خاص طور پر پکڑ کے رکھو. آپ دیکھیے ادھر سورج غروب ہو رہا ہے, ادھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اور ادھر نماز کو دیکھتے ہیں. اور اس کیا کہتا ہے ان کا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل رسول بندگی اس تاجور کی ہے, اس تاجور کی ہے. مولا علی سے زیادہ نماز, آپ نماز کی زیادہ کثرت کرتے ہیں, مولا علی کرتے ہیں. مولا علی جن کی اداؤں سے نمازیں ثابت ہوئی ہیں, مولا علی نماز کو دیکھ رہے ہیں, سرکار کو دیکھ رہے ہیں, جنبش نہیں کی. اگر بڑے بھائی سمجھتے تو اٹھا دیتے. اسماعیل کہتا ہے قطعی کہ جس کو اللہ نے فضیلت دی وہ بڑا بھائی ہے. میں نے کہا تمہارا کوئی ایسا بڑا بھائی ہے جو ایسا کر کے دکھا دے؟ تمہارا بڑا بھائی ادھر کے نام, تمہارا امیر بھی ایسا کرے تو لوگ جھوٹے ماریں گے اس کو. وہ نہیں کر سکتا ایسا. یہ امام الانبیاء کا خاصہ ہے. اللہ اکبر. مولا علی نے نماز کو جانے دیا, سورج ڈوب گیا, تہذیب میں موجود ہے, یہ اہل سنت کا شعار ہے, تمام علماء نے اس کو لکھا ہے. اللہ اکبر. جب گویا کہ سورج ڈوب گیا, مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ نماز میں خدا کی زیارت یا مصطفیٰ کی زیارت. اب اس شوق سے جب آنسو ٹپکے تو سرکار کے چہرے پر گرے, سرکار بیدار ہوئے. فرما مایو کی کہ یا علی, علی کیوں روتا ہے؟ عرض کی حضور اثر چلے گی. سرکار نے آنکھیں بند کی, سورج دوبارہ نکل آیا. آسمہ بنت عمیس, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور. اندھا اب یہ پوچھتی تھا دیدائے کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے. سید آسمہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھر میں اندھیرا ہو گیا تھا صحن میں, تھوڑی دیر کے بعد پھر روشنی آ گئی, اور مولا علی نے کھڑے ہو کے نماز اثر ادا کر. تو یہ ہے سید آسمہ بنت عمیس, جن سے مولا علی کا گویا کہ تیسرا نکاح ہوا, اور ان کے بطن مقدس سے آپ کے دو بیٹے ہوئے, سیدنا محمد اصغر اور سیدنا یحییٰ, یہ دو بیٹے ہوئے. آپ کی چوتھی اہلیہ کا نام ہے سیدہ سبا بنت ربیعہ, ان سے ایک بیٹا, ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. بیٹے کا نام بتایا کیا؟ عمر. کیا نام ہے؟ یہ سید ہیں کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا پانچواں نکاح ہوا امامہ بنت ابی العاص. یہ کون ہے ابی العاص؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا سیدہ زینب, یہ ان کی بیٹی تھی. یعنی مولا علی کا نکاح اپنی سالی کی بیٹی سے ہو رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب, جن کا واقعہ آپ نے بدر میں سنا ہے, یہ ان کی بیٹی ہیں امامہ. ان سے مولا علی کا نکاح ہوا اور ان کے بطن مقدس سے ایک بیٹا تولد ہوا جن کا نام تھا محمد اوسط رضی اللہ تعالی عنہ. چھٹا نکاح آپ کا خولہ بنت جعفر سے ہوا, ان سے آپ کا ایک عظیم بیٹا پیدا ہوا جو امام حسن اور حسین کے ساتھ کندھا ملا کر چلا, محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ان بزرگوں کو سلام کیا کریں, کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں یہ جو میں بول رہا ہوں تو یہ بزرگ بولا رہے, تو آپ بھی بولیں انشاءاللہ قیامت تک ان کا ذکر بولتے رہیں گے. پھر آپ کی آخری اہلیہ کا نام ہے سعیدہ بنت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے آپ کے ایک صاحبزادے ہیں اور تین بیٹیاں ہیں. صاحبزادے کا آپ کی گویا کہ ان سے تین کے تین بیٹیاں ہیں. ایک کا نام ہے ام الحسن, ایک کا نام ہے رملہ, ایک کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن. یہ وہ ہیں جو مولا علی کے گویا کے اولاد ہیں, جس میں سے میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا 14 بیٹے ہیں 6 بیٹیاں ہیں. لیکن مولا علی کی مولا علی کے فیض کو لے کر جو لوگ چلے ہیں وہ آپ کے 5 بیٹے ہیں, تو 14 بیٹے, لیکن اکثر کا انتقال بچپن میں ہو گیا. لیکن جو شباب کی دہلیز پر پہنچے, شعور کی دہلیز پر پہنچے اور انہوں نے تبلیغ اسلام کی, اس میں امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن سبحان اللہ پیدا جب ہوئے, بچہ پیدا ہوتا تو نرس اس کو صاف کرتی نہیں کرتی, اس کی ناک کاٹتی ہے. یہ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ ساری تاریخ اہل سنت کی, مطلب میں نے کہا جو اہل بیت کی تعریف نہ کر سکے وہ مسلمان کہاں سے ہوگا. ساری اہل سنت کی تاریخ میں موجود ہے, جب امام حسن پیدا ہوئے تو جسم پر ایک نجاست کا قطرہ نہیں تھا. تو نہیں ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نہیں. اور میرا آقا فرماتے ہیں اور حمل بغیر حیض کے انقطاع کے نہیں رک سکتا, یہ فیکٹ بات ہے. اور میرا آقا فرماتے ہیں کہ میری بچی فاطمہ اس سے بری ہے, پھر بھی ہنسنے نہ رہے ہیں. تو نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور. لوگ کہتے ہیں جی سب برابر ہیں, میں نے کہا لے آؤ نا ایسی برادری کہیں سے, لے آؤ جاؤ لے آؤ لے آؤ, کوئی ایسی برادری نہیں آ سکتا, یہ گھرانہ صرف میرا آقا کا ہے. اللہ اکبر. تو یہ پانچ بیٹے جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا کہ فیض اور مولا علی کا فیض بٹا, اس میں سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پانچ شخصیات ایسی ہیں جن سے گویا کہ اسلام کی تبلیغ ہوئی اور مولا علی کا فیض ان بزرگوں نے گویا کہ عام کیا. اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, اب ایک نقطہ یہاں پر رکھ دوں, ہے تو یہ ساری اولاد مولا علی کی لیکن سب برابر نہیں ہے. ہیں تو سب مولا علی کی اولاد, ہیں تو سب قریشی, ہیں تو سب ہاشمی, لیکن برابر سب نہیں. اس لیے کہ جو مقام امام حسن اور حسین کا ہے وہ اور بیٹوں کا نہیں ہے, کیونکہ حضرت امام حسین اور حسن کہاں سے آ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے جو آ رہے ہیں وہ امت کے سردار ہیں, سید ہیں, ساری برادری میں اعلیٰ ہے. ان کو گویا کہ سادات کہا جاتا ہے, ان کی اولاد کو سادات کہا جاتا ہے. ہاں مولا علی کی جو اور عورتوں سے گویا کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کو یا تو عالمی کہا جاتا ہے یا محض ہاشمی کہہ دیا جاتا ہے, لیکن جو سیدہ فاطمہ کے بطن مقدس سے آئے ہیں وہ اصل آل محمد ہیں, اور آل محمد میں جو درجے ہیں اس میں اولین مزداد گویا کہ وہ ہیں. تو آل محمد میں سب سے پہلی جماعت سیدہ فاطمہ ہے, اور سیدہ فاطمہ سے جو اولاد ہوئی ہے وہ ہیں, اس کے بعد مولا علی کی اور اولادیں. گویا کہ یہ اہل بیت میں تو ہوں گے لیکن سادات نہیں, سادات ان کو نہیں کہا جاتا. اہل بیت میں تو یہ ہے کہ سرکار کے گھرانہ ہے تو اہل بیت کا تو اطلاق ہوگا. اور ایک بات یہاں پر عرض کر دوں, حضرت عقیل کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے, حضرت عقیل کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے, حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے, حضرت جعفر کی اولاد بھی اہل بیت میں ہے, اور حضرت مولا علی کی فاطمہ زہرا کے علاوہ جتنی اولاد ہیں وہ ساری اہل بیت میں ہیں. یوں سمجھ لیجئے جن پر زکات اور صدقہ حرام ہے وہ سارے اہل بیت میں سے ہیں, لیکن جو خاص ایک گویا کہ مہر آ رہی ہے دربار مصطفیٰ سے وہ سادات ہے, یعنی جس نے امام حسن سے تولد کیا ہو یا امام حسین سے تولد کیا ہو, جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے, جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتی ہے, یہ اور شخصیات ہیں, ان کا مرتبہ سادات میں سب سے بلند ہے, ان کا مرتبہ سادات میں سب سے بلند ہے. اور الحمدللہ فقیر کو یہ حقیقت حاصل ہے, ہمارا 48th نسب جا کر حضرت امام حسن مسنہ سے ملتا ہے, اور حضرت امام حسن مسنہ سے ہونے کے بعد 49th نسب جا کر حضرت امام حسن سے جا کر ملتا ہے. الحمدللہ یہ وہ ترتیب ہے اہل بیت کی جو چلی آئی ہے, تو یہ سارے اہل بیت ہیں, علی ہیں, قرشی ہیں, ہاشمی ہیں, لیکن جو نہریں اور جو فیضان بٹ رہا ہے حسنین کے دربار میں سے, یہ فیضان انہی کا خاصا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ان سب سے برکتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی سری مولا علی کا تعارف ہی ہوا ہے, آگے زندگی کی طرف ہم گئے نہیں. اجازت دیں گے کل اسی موضوع پر تقریر کریں, کل کریں اس موضوع پر, اس لیے کہ امام حضرت مولا علی کی زندگی جو میں کل آپ کو اس پر توجہ دلا رہا تھا, کیونکہ یہ سارے اہم موضوع ہیں اولاد سے متعلق اور تمام معاملات سے متعلق. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو علی کے بارے میں بہت جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے. میں نے کہا تو صبح 8 ڈیوٹی پر جاتا ہے, 12 آتا ہے, تو کس کو جانتا ہوگا, مسجد میں آتا ہے جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے, امام صاحب کرسی سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں ممبر کے پیچھے اور نماز کے لیے مصلے پر آتے ہیں, تو پھر تو آ رہا ہوتا ہے, تو تجھے کیسے پتا چلے, اور پھر تو اس پر فخر کرے, ان کی تعریف کرے, انہیں سب آتا ہے, انہیں سب آتا ہے, تو تجھے کاروبار زیادہ آتا ہے, ان کو یہ سب آتا ہے, کاروبار بھی کرے یہ بھی کرے, اس لیے کہ یہ کرے گا تو کاروبار میں برکتیں ہوں گی, اور کاروبار میں تو یہ حلال حرام کی تمیز ہوگی, اور یہ مل گئے تو دنیا کا بھی کاروبار مل گیا, آخرت کا بھی کاروبار مل گیا, دونوں ترقی ہے. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز مولا علی پر ایک اور نشست کریں گے, اور اس میں انشاءاللہ العزیز مولا علی کی والدہ کی شان, اس پر انشاءاللہ ایک اور جی. اچھا کل ہفتہ ہے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یاد دلایا, جزاک اللہ. کل ہمارے اسلامی بھائی اجتماع کریں گے, تو کل تو درس نہیں ہو پائے گا, انشاءاللہ العزیز اتوار کے دن, انشاءاللہ العزیز اتوار, کل کے درس میں بھی شرکت فرمایا, جو ہفتہ واری درس ہوتا ہے, ذیلی اجتماع ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت فرمایا, اور کل نہیں بلکہ پرسوں یعنی اتوار کے دن انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی, طبیعت وافیت کے ساتھ انشاءاللہ پھر اپنے مولا کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے. زبانیں بولا کریں, یہ زبانیں مولا والی زبانیں بولا کریں, تاکہ لوگوں کو شعور پیدا ہو. آپ نے ایک طرف کیوں دھکیل دیا اس معاملے کو, یہ تو ہماری غلطی ہے نا, دھکلا ہم نے, ورنہ تو یہ زبان تو امام اعظم بھی کہہ رہے ہیں, یہ زبان تو سید مسید بھی کہہ رہے ہیں, یہ زبان تو صدیق اکبر بھی کہہ رہے ہیں, یہ زبان تو مولا علی کی سرکار خود کہہ رہے ہیں, من کنت مولاہ فعلی مولا, ایک بات تو ہوا علی مولا, اللہ اکبر, قرآن نے کہا فإن اللہ مولاہ وہ جبریل وہ صالح المؤمنین, محبوب اللہ بھی تیرا مولا ہے, جبریل بھی تیرا مولا ہے, اور سارے مسلمان تیرے مولا ہیں, تیرے مددگار ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب کریم ہمارے ان تمام بزرگوں کا فیض ہم پر جاری فرمائے, جو حضرات نے اعتکاف کیا ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے, جو حضرات دور دراز سے آئے اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا, مولا کائنات کی گفتگو سنی, ان پاکیزہ نسب اطہار آل اطہار کا ذکر سنا, جن کی فضیلت یہ ہے کہ جن سے محبت کرنے والے پر خدا جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, مولا کریم ان کے صدقے سے جو حضرات دور دراز سے آئے اپنا قیمتی وقت یہاں صرف کیا, اپنے آرام اور سکون ظاہری کو چھوڑ کر دائمی آرام کے لیے یہاں پر آئے, افطار کے بعد جس کی نکاہت ہو جاتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے, پھر تو آج تو جمعہ بھی تھا, لیکن اس کے باوجود مولا کریم اتنا طویل وقت اس نشست میں دیا, کس لیے دیا, تیرے محبوبوں کی محبت کے لیے دیا. یہ نہیں کہہ رہے میں ان تمام کی طرف سے غم ماضی کر رہا ہوں, مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما, دونوں جہان کی عزت عطا فرما, تیرے محبوب کے گھرانے کی برکت سے مولا کریم دونوں جہان کی عزت عطا فرما, تیرے محبوب کا وہ گھرانہ ہے کہ جبریل بھی جاتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں, اور سرکار جب اجازت دیتے ہیں تو جب جبریل اندر جاتے ہیں تو بے اجازت جبریل بھی داخل نہیں ہوتے, اتنا معتبر, اتنا پاکیزہ, اتنا حیادار آپ کا گھرانہ ہے. مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھرانے کی برکت سے مولا کریم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب و کامرانی, آخرت میں بھی کامیاب و کامرانی عطا فرما, مولا کریم دنیا کا دل و دماغ کا سکون اور قبر و حشر کا سکون عطا فرما, دنیا میں بھی جملہ عزت, چاہے وہ شہرت کے ذریعے ہو, چاہے وہ مال کے ذریعے ہو, چاہے وہ اولاد کے ذریعے ہو, یا انعام و حشمت کے ذریعے ہو, عطا فرما عافیت کے ساتھ, اور مولا کریم قبر میں بھی جو عزت ہے جو جنت کے ذریعے ہے, رضوان کے ذریعے ہے, خدمت گزاروں کے ذریعے ہے, حشر میں میرے آقا کی شفاعت کے ذریعے ہے. مولا کریم وہ دونوں عزتیں ہمیں عطا فرمائیں, میرے دربار سے جو مانگا جائے قبول ہوتا ہے. مولا کریم یہ آخری شب چل رہی ہے رمضان مبارک, مولا کریم آخری اشرا جہنم سے نجات کا اشرا ہے. مولا کریم آل محمد اور اصحاب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مولا کریم اس اشرے کی جو فضیلت ہے ہمیں اس سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرما دے, ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما لے. تمام حضرات ان تمام بزرگوں کا تصور کیجئے, بالخصوص حسنین کریمین کا, سیدنا عباس کا, سیدنا عمر کا, سیدنا محمد بن حنفیہ کا, مولا علی کا, اور تصور کیجئے ہماری ماؤں کی عزت قربان سیدہ زہرا کی پاکیزہ چادر کا, اور اس تصور سے بارگاہ رسالت میں پہنچیے اور وہ زبان بولیے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امام بصری نے بولا, اور امام بصری اہل بیت کی تعریف کرتے کرتے جب پہنچے تو گنبد خضرا سے کرم ہو گیا اور دونوں جہان میں آپ کو عزت نصیب ہو گئی. آج آپ کو گزرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں لیکن آپ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا, خدا نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا ہے, تو اسی ذکر کو ملحوظ رکھیے. انشاءاللہ ہمارا بھی نام قیامت تک رہے گا فرشتوں کی زبانوں پر, خدا کے نیک لوگوں کی زبانوں پر, اور وہ ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. آئیے وہی بولی بولتے ہیں, وہی اشعار بولتے ہیں, لیکن تھوڑی رقت ہونی چاہیے, سر جھکا ہو جانا چاہیے, آنکھیں بند ہونی چاہیے, دل میں گنبد خضرا کا تصور ہونا چاہیے, آنکھوں میں کعبہ مکرمہ مسجد حرام کا تصور ہونا چاہیے, نظام رحمت ہمارے سامنے ہو, دل میں جنت المالا ہمارے سامنے ہو, جنت البقیع ہمارے سامنے ہو, گنبد خضرا ہمارے ساتھ میں ہو, اور مل کر ہم تمام وہیں پر پہنچے, اپنے نام کو بھول جائیں, اپنے برادری کو بھول جائیں, اپنے نسب کو بھول جائیں, کہاں بیٹھے ہیں اس چیز کو بھول جائیں, بس یہ کہیں کہ محبوب کی آمد ہے اور ان کی شان میں سلام پیش کیا جا رہا ہے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کل بارگاہ اہل بیت میں سلام پیش کر دیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول, بحق وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے مل کر پڑھیں لا اله الا الله محمد رسول